السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانعام آیہ نمبر 92. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع کیا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے فرشتے اور تمام مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور فرشتے اس جگہ یا اس گھر کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92، دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلواتہم یحافظون. وہذا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا، اسے مبارک، مبارک ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کتاب کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، ولتنذر، اور تاکہ آپ ڈرائیں، ام القرآن، مکہ اور ومن حولہا، اس کے آس پاس کے لوگوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، یؤمنون بہی، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، وہم، اور وہ اللہ صلاتہم، اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی بات کی گئی ہے یہاں پر، کتاب کی بات کی گئی ہے، اور کتاب کی جو خاصیت یا اس کی کوالٹی، اس کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، اور اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اہل مکہ خاص اور پھر عام طور پر تمام اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اور یہ کتاب ایسی ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے، اور کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پر ایک ہی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، وہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی نماز کی حفاظت کو جوڑا گیا ہے قرآن پر ایمان لانے سے، یا قرآن کے بابرکت ہونے پر یقین کرنے سے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس آیت کو ہم نے اسی لیے نیکسٹ ویک رکھا تھا، لاسٹ ویک ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا، تاکہ اس کتاب کی جو برکتیں ہیں، اس کتاب کی جو خاصیت ہے، اس کو ہم سکون سے سمجھ سکیں، اور کم از کم اپنے مطابق ہم اس پر ایسا ڈسکشن کریں کہ جس سے ہم کو اس کی برکتیں سمجھ میں آنے لگیں. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور ہم سب انسان ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس گہرائی کو سمجھنے یا پہنچنے تک کا اتنا درجہ ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ ہماری فہم و فراست، نہ ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اسی لیے ہمیں وہ جملہ یاد آتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور علماء اس کی تفصیل سے سیر نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام نے کیا باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں، جو ہمارے گزرے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کے آنے والے علماء، ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. کیونکہ ہم سب تو اسٹوڈینٹس ہیں، میں بھی انکلوڈنگ، کہ ہم سب طالب علم ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو وہ حاضہ، اور یہ یعنی قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر حاضہ کا جو اشارہ ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. کتاب انزلناہ مبارک، سبحان اللہ، کتاب ہے، اس کو اتارا ہم نے آپ کی طرف، برکت والا قرآن ہے یہ، برکت والی کتاب ہے، یعنی برکت اس کی صفت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بھلائیوں اور نیکیوں پر مشتمل کتاب ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جب کتاب کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، برکت والی ہے، اور برکت کے معنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ برکت کے معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں روزانہ, آپ نے دیکھا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں سورہ ملک میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی, ہے نا, تبارک سے شروع ہوتی نا, اور تبارک ایکچولی جب تا لگا ہے شروع میں تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات. یہاں پر مقابلے کے لیے بھی, یعنی اس کے مقابلے میں کوئی ایسا بابرکت ہو ہی نہیں سکتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بھی بہت ہی بابرکت ہے, ہے نا. تو ہم یہ جو روزانہ مبارک کا جملہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کسی کی کوئی خوشی کی خبر ملنے پر, تو عربی زبان میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی کثرت ہو اور وہ کثرت بڑھتی جائے بڑھتی جائے, چاہے اس میں سے آپ کتنے بھی لوگوں کو کتنا بھی دے رہے ہوں, لیکن اس کا جو ڈھیر ہے, یعنی جو چیز ہے, وہ اپنی جگہ پر پھلتی رہے, پھولتی رہے, بڑھتی رہے, اور اس کی برکت کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے. یعنی برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز میں سے کتنی بھی کسی کو بھی کچھ بھی دیا جاتا رہے, کتنا بھی روز آپ تقسیم کریں اس میں سے, لیکن اس کی برکت میں, اس کے ڈھیر میں, اس کی کوانٹیٹی میں کمی نہ ہو, یہ ہے برکت کا مطلب. سبحان اللہ, یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے اس کی برکتیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خود اس کی صفت بتا رہے ہیں کہ کتاب بہت ہی بابرکت ہے. اور قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کتاب, یعنی انسانوں کو پستی سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندی تک لے جاتی ہے, یہ کتاب انسان کو صحیح انسان بناتی ہے, یہ کتاب انسان کو صحیح شعور عطا کرتی ہے, یہ کتاب انسان کو بامقصد زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے. جس نے اس کتاب کو تھاما وہ کامیاب ہو گیا, جس نے اس کتاب کو ترک کیا وہ تمام برکتوں سے محروم ہو گیا. تو سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب بہت ہی بابرکت ہے, اور اس کتاب کی برکتیں ہر دور میں ہر وقت حاصل کی جا سکتی ہیں, محسوس کی جا سکتی ہیں, اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اب آپ مجھے بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بابرکت کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے, جو اللہ کا کلام ہے, اور یہ بابرکت کتاب کے ہوتے ہوئے آج ہم مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ہمارا قبلہ اول دشمنوں کے ہاتھ میں ہے, ہم مسلمانوں پر آج اتنا زیادہ غیر قومیں حاوی ہوئی ہیں, وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ ہمیں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اب اس کتاب کی برکتیں تو ایسی تھیں کہ جب صحابہ نے اس کتاب کو تھاما, اس پر ایمان لائے, اس کے مطابق زندگی گزاری, تو وہ لوگ اس کتاب کی برکتیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا. عرب وہ علاقہ جس کو دوسری قومیں در خور اعتنا نہ جانتی تھیں, یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے نزدیک عرب علاقے کی, لیکن سبحان اللہ اسی قرآن کی وجہ سے, اس قرآن کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جب بیت المقدس فتح ہوا اور اس کی کنجیاں, وہاں کے تمام جتنے بھی جو ان کے پادری تھے عیسائی رہنما, انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم جب بھی جو بھی یہ بیت المقدس فتح کرے گا تو اس کے جو, یعنی جو خلیفہ ہوگا, ان کا جو لیڈر ہوگا, ہم اسی کے ہاتھوں میں اس کی کنجیاں چابیاں تھمائیں گے. تو آپ اپنے لیڈر کو, اپنے خلیفہ کو بلائیے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ لوگ اس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھمانا چاہتے ہیں, آپ آئیے. عمر رضی اللہ عنہ نکلے, ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے کیا چیز ہے کہ میں موٹا جھوٹا کپڑا پہنوں, اور ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے, پیچز لگے ہوتے تھے, یعنی اتنے نئے کپڑے خریدتے نہیں تھے وہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ یہ موٹے کپڑوں میں کام آسانی سے ہوتا ہے اور پسینے اچھے سے جذب کرتے ہیں کپڑے. سبحان اللہ, آپ سوچیں اتنے بڑے زمین کے خلیفہ ہیں, لیڈر ہیں, لیکن ان کی عاجزی کا آپ دیکھیے. جب وہ شام کے قریب, یعنی سیریا کے قریب پہنچے, اور اب وہ عیسائی پادریوں سے ملنے والے تھے, تو کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اپنا لباس چینج کر لیجئے. یہاں کے لوگ اس بات پر بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں, یعنی اچھا لباس اور اچھی شہانہ زندگی گزارنا. تو دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں لباس اور یہ سواریوں سے نہیں دی ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں اس کتاب کی وجہ سے دی ہے. سبحان اللہ, ان کا یہ تاریخی جملہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جاتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا اس میں, اس کتاب میں, اس قرآن میں, کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكْ. سبحان اللہ, برکت والی کتاب ہے یہ, اور تم اس کو جس مقصد کے لیے لوگے وہ برکت دے گی. آج جیسے کہ ہم مسلمانوں نے اس کے اصل مقصد سے ہٹ کر ہم نے اس کو بس صرف گھروں میں برکت کے لیے دکانوں میں برکت کے لیے اس کے الفاظ کو دیواروں پر ہینگ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تمہاری نیت کے مطابق اس میں بھی برکت دے گی تم کو. تم اس کو جنوں اور بھوتوں کو بھگاتے ہو اس کتاب کے ذریعے سے, تم اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال کر رکھتے ہو, جو کہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے ہی نہیں. یہ کتاب تو دنیا کی پوری دنیا میں عزت دلانے کے لیے آئی, ہمیں پوری دنیا میں ہمیں ایک مقام دلانے کے لیے آئی ہے. تم اس سے اتنے چھوٹے چھوٹے کام لے رہے ہو. تمہارے نزدیک اس کتاب کی ویلیو بس اتنی ہے کہ تم اسے تعویذ بنا کر گلوں میں ڈال لو, اس کو اچھے سے لکھ کر دیواروں پہ لٹکا لو, اپنی دکانوں اور گھروں میں برکت کے لیے اس کو لٹکا دو, یا لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پر سے قرآن رکھ کر اس کو گزروا دو, یا کوئی گھر نیا بنایا ہے تو پہلے قرآن بھیج دو وہاں پر, یا قرآن خوانی کروا لو. تم نے اتنے چھوٹے چھوٹے مقصد کے مطابق سمجھ رکھا اس کتاب کو. یعنی آج ہم مسلمانوں کے نزدیک اس کتاب کی وہ ویلیو ہے ہی نہیں جیسی کہ ہونا چاہیے. یہ تو ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ تو بہت ہی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے, تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی. اور یہ تو اس لیے آئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے. یہ کتاب کا مقصد تو یہ ہے دراصل. اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ کون لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, جیسے ایز اٹ از, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. کون لوگ ہوتے ہیں وہ, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت میں کیا چیز آتی ہے, تو اس کتاب کا وصف, اس کی صفت, اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب بھلائیوں اور نیکیوں پر مشتمل ہے. تو یہ کتاب تو بہت ہی بابرکت کتاب ہے, لیکن تم نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا, تو اس کی برکت کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس کو انزل نہ ہو, ہم نے نازل کیا, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے نازل کیا اس کو, کوئی اور اس کو نازل کرنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کیسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کی برکت والی کتاب ہونے کا نتیجہ تھا کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو, جو قبائلی دشمنیوں کی وجہ سے ہر وقت آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے, ایک مہذب, ایک تہذیب یافتہ قوم بنا دیا. چند ہی سالوں میں عرب کے یہی لوگ, ان کی کایا پلٹ گئی, ان کے اخلاق اور عادات سنور گئے, یعنی ان کے اخلاق اور عادات اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ لوگ ان سے تہذیب, یعنی مہذب بننا سیکھتے رہے. یہ عرب کے لوگ جو کہ ان پڑھ تھے, بات بات پر لڑتے تھے, بالکل یعنی ایک جنگلی جاہل اجڑ قوم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایسا ان کا معاملہ تھا. لیکن یہی لوگ قرآن کے بابرکت ہونے کی وجہ سے جب انہوں نے قرآن کو تھاما, اس کو ایز اٹ از لیا, تو یہ پورے اقوام عالم کے پیشوا بن گئے. سبحان اللہ, معمولی درجہ ہے, آپ بتائیے. بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے سرنگوں کر دیا. اس وقت کی جو دو سپر پاور تھیں, روم اور ایران, پرشیا اہل فارس, دو بڑی سپر پاور جو طاقتیں تھیں, ان کو انہوں نے ڈیفیٹ کر کے رکھ دیا. وہ لوگ ان سے ڈرنے لگے اور پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے کہ یہ مسلمان, جن کو تو ہم کوئی ان کو ویلیو ہی نہیں دیتے تھے, یہ تو عرب کے جاہل لوگ, کیا وجہ ہے کہ یہ آج ہم پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس قرآن نے ان کو اتنا نیڈر بنا دیا تھا, اتنا بے خوف بنا دیا تھا. یہ قرآن کی برکت تھی اصل میں. تو یہ عرب سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے پر الحمدللہ انہوں نے اپنی چھاپ بنائی, اور پوری دنیا میں علم اور تہذیب کو پھیلانے میں لگ گئے. قرآن کی تعلیم نے انہیں ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے بلند مقامات پر پہنچا دیا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات. تو اس کو اٹھانے والے عام لوگ نہیں ہوتے, یقین جانیے, اس کو اٹھانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں. حامل قرآن کون ہوتا ہے, یا اس کے شایان شان کیا کام ہوتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں, اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں, اور اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں, اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں, اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں, اور اس کے خوشیوں سے پہچانا جائے جب لوگ ڈینگے مار رہے ہوں. اسے نہ بدخلق ہونا چاہیے, نہ غافل, سخت آواز والا, نہ غصے سے بھڑک اٹھنے والا. سبحان اللہ, آپ سوچیں, یہ ہوتا ہے حامل قرآن, کہ دن رات وہ قرآن ہی میں غرق ہوتا ہے. تو یہ قرآن دراصل ہم سب کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. یہ سب سے زیادہ درست ہے, یہ ہمیں سیدھا رکھتا بھی ہے. قرآن, یہ اللہ کی کتاب ہمیں سیدھا رکھتی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی رہنمائی بھی کرتی ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے, قرآن ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. تو قرآن ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن ہمیں کیوں یاد کرنا چاہیے، قرآن کو ہمیں کیوں سمجھنا چاہیے؟ اس سب سب اور سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر. ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو دن رات قرآن پڑھنے میں لگائیں، خواہ یہ نمازوں میں پڑھا جائے یا کوئی اور اوقات میں، تاکہ قرآن ہم بھولنے نہ پائیں. پھر اسے اللہ تعالیٰ کی حمد، یعنی سبحان اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، تو اس سے مزید ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. پھر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بنتے ہیں، اس کا ذکر کرنے والے بنتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رغبت کرتے ہیں، اسی کو یعنی اپنے رب کو ہی تھامتے ہیں ہر مشکل وقت میں، اسی پر توکل کرتے ہیں. پھر یہ قرآن ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، اس کے لیے تیار رہنے کی کوشش کرنے والا بناتا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرنے والا بناتا ہے، اپنے رب کے سامنے معافی مانگنے والا اور اس کی رحمت سے امید دلانے والا بنتا ہے. ہم اپنے نفس کی بہت ساری ایسی شرارتوں سے بچتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دن اور رات. اس کی برکتیں ہیں اصل میں یہ قرآن کی، جو جتنا قرآن میں گہرائی کے ساتھ ڈوبے گا اتنا ہی اس کو روح کا سکون ملے گا، دل کا قرار ملے گا، تمام پریشانیوں سے اس کو نجات ملے گی. تو ہمیں اسی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. پھر یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ ہمیں مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا بناتا ہے، کہ جس میں شکوک و شبہات ہیں ایسی چیزوں سے ہم بچیں. جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے متقی بن جاتے ہیں، کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں. ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے ہم پہلے کا پہلے ہی ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے بنتے ہیں. اس کی برکتیں ہیں قرآن کی کہ ہمیں مسکینوں کا اور محتاجوں کا خیال ہوتا ہے، ان کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن ہمیں پھر تکبر جیسے برے اخلاق سے بچاتا ہے، ہمیں خود پسندی سے بچاتا ہے، ہمیں جھگڑا کرنے سے بچاتا ہے، ہمیں ریاکاری سے بچاتا ہے، ہمیں نرمی اور ادب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے یہ قرآن. تو قرآن پڑھنے والے اس کی برکتوں سے جب فیضیاب ہوتے ہیں تو ان کے شر سے لوگ امن میں رہتے ہیں. یعنی الحمدللہ قرآن پڑھنے والے شر نہیں پھیلاتے کبھی بھی، بلکہ خود امن والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کی تلقین کرتے ہیں. قرآن پڑھنے والے لوگوں سے لوگ بھلائی کی توقع رکھتے ہیں. اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ ہر کوئی قرآن پڑھنے والوں کو گرویدہ ہو جاتا ہے. جو لوگ قرآن کو تھامتے ہیں لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے. لوگ قرآن پڑھنے والوں کو دوست بناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں، اصل قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کوئی مدد مانگ رہا ہے اس کی مدد کرو، کسی کو تکلیف میں تنہا نہ چھوڑو. یہ ہمیں اخلاق کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے. یعنی قرآن کی برکتیں ایسی ہیں کہ اس کی برکتوں سے انسان کی شخصیت ہی بدل کر رہ جاتی ہے، اس کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں آ جاتی ہیں. تو یہ قرآن یہ ہمیں ایسا اخلاق عطا کرتا ہے جس سے انسان کو زینت ملتی ہے اور عیب سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو آپ بتائیے کہ آج دنیا میں لوگ میک اپ کے لیے کتنے دیوانے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ میک اپ کے ذریعے سے وہ خوبصورت دکھائی دیں، اچھے سے اچھا لباس خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت دکھائی دیں. لیکن اگر قرآن کے اخلاق کو کوئی اپنا لے تو وہ اتنا خوبصورت بن جائے گا، ہر عیب سے وہ پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن والے اخلاق عطا کرے. اللہم زین بالایمان وجعلنا هداۃ مهتدین، کہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کرے اللہ تعالی اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے، اور یہ قرآن کو اپنانے سے ہی ہو سکتا ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس قرآن کے احکام کو سیکھیں، اللہ تعالی نے جو کچھ ان پر فرض کیا ہے اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یہی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا. ورنہ قرآن اگر بے سمجھوں کی طرح پڑھا جائے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہوا اس کا. تو یہ کتنی بری بات ہوگی کہ اگر کسی سے قرآن کے کسی آیت کا مطلب پوچھا جائے اور وہ جانتا ہی نہ ہو. ایسے شخص کی مثال تو ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ اہل کتاب نے قرآن تورات کو سمجھا نہیں تھا، لہٰذا ان کی مثال ایک گدھے کسی ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری دینی کتابیں لاد دی گئی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو کہ اس کو بخش دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس قرآن کے جو اسرار و رموز ہے اللہ تعالیٰ اس پر کھول دے، جیسے کہ پانچوں نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس سے نمازوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے. پھر کیا پتہ چلا کہ قرآن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اور نصیحت یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کر دیں جو ان کی جانب نازل کی گئی ہیں. تو اس کو سمجھانے والے کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے رسول اکرم نے اس کو سمجھایا، ایسے اس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ یہ ہمارے دلوں پر اترتا چلا جائے اور اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے. امام ابن عبد البر ابو عمر کہتے ہیں، حامل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے احکام اور اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اصحاب رسول جب قرآن کی 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک کہ اس کے معانی، اس کے حلال و حرام اور اس کے امر اور نہیں کو نہ سیکھ لیتے، پھر اس پر عمل بھی کر لیتے. قرآن کے قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرے. اس کے اصول جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے اس میں کوئی بات نہ کی جائے، یعنی قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی جائے، کوئی رائے نہ دی جائے. ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اب دیکھیں سورۃ طہٰ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ سختی میں پڑے گا. تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. اور جب کوئی مسلمان قرآن کی قرآت میں، اس کو سمجھنے میں یا اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا تو قرآن اس کو یاد دلائے گا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آپ سوچیں کہ کتنی یہ آیت ہمیں ڈراتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آپ بتائیں کیا کریں گے ہم اس وقت اگر ہمارے خلاف رسول اکرم گواہی دیں؟ تو پھر کیا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم لازم پکڑ لیں؟ ہمارے اوپر لازم ہے سب مسلمانوں پر، اور پھر اس کو غیر مسلموں تک پہنچانا بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کے کلام کی ایسے قدر کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، اسی طرح اس کی تعظیم کریں جس طرح اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے. ہم اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اپنے ماضی، حال اور مستقبل میں اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنے. اسی کتاب کو تھام کر اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی اسی طرح تلاوت کریں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں اور تدبر کے ساتھ اس کو پڑھیں. کسی نے کہا تھا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو قرآن میں غور و فکر کرو، کیونکہ علم قرآن میں غور و فکر کرنے سے ہی حاصل ہوگا. اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی سے کی طرف سے ملتی ہے، الحمدللہ. تو لہٰذا اس قرآن کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کتاب کو تھام کر رکھا جائے. اصل چیز ہے کہ قرآن ہمیں بہترین اخلاق سکھاتا ہے، یعنی قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے اخلاق میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں خود اس بات کو جج کرنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ کیا قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اخلاق میں بہتری آ رہی ہے. اگر تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھے الحمدللہ قرآن سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اور کچھ صحابہ کے آثار بھی ہم کو ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے اور کچھ اسے ضعیف حدیث بتاتے ہیں. اگر ہم اس کو علی رضی اللہ عنہ کا جملہ بھی لے لیں تو ان ھذا القرآن حبل اللہ وہو النور المبین والشفاء النافع، کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفاء نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے. اس کی اتباع کرنے والا کبھی کجرو نہیں ہوتا کہ اسے راہ راست پر لایا جائے، اور نہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے کہ وہ زیر عطاب آئے. اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، واقعی میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، سبحان اللہ، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب تم علم حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو تم پر قرآن سیکھنا لازم ہے، کیونکہ اس میں پہلے اور پچھلے سب لوگوں کا علم موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو جمع کر لیا اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. قرآن کو جمع کرنے سے مراد اس کو یاد کر لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا. تو وہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوں. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہوں. اور کیا چاہیے، آپ بتائیں ہمیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. کیونکہ یہاں جو بات آئی ہے کہ وہ یہ تدار رسول نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی کہ آپ وہی کچھ پڑھیں جو آپ کے ساتھی نے پڑھا ہے، اور دوسرا کہ آپ اس کے بعد والی آیت پڑھیں. اور پہلا معنی بہتر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدارست کا یہی طریقہ تھا، یعنی کہ قرآن کو کوئی پڑھے اور پھر اس کے بعد اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو سبحان اللہ، اگر آپ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو چار چیزوں کا وعدہ ہے: ایک اطمینان کا نزول، دوسرا رحمت کا ڈھانپ لینا، تیسرا فرشتوں کا انہیں گھیرے میں لینا، اور چوتھی اللہ تعالیٰ کا ان فرشتوں سے ان لوگوں کا ذکر کرنا اور ان کی تعریف کرنا جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں. اس بات پر ان تمام لوگوں کو مبارک ہو. سبحان اللہ، یہ علماء کہتے ہیں. تو کیا سمجھے پھر آپ لوگ کہ قرآن کیسی کتاب ہے، کتنی برکتیں ہیں اس میں، کتنے فائدے ہیں اس میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے یہ کتاب کا پڑھنا پڑھانا. تو آپ لوگ خوش قسمت ہوئے یا نہیں، بتائیے، کیونکہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے معنی جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا یہاں پر. تو یہ سب برکتیں ہم سب کے لیے حاصل ہوں، اللہ کرے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے آگے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس سے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ عذاب سے بچ جائیں اور آخرت کے دن کامیاب ہوں. تو یہ کتاب ہی انہیں کامیابی دے سکتی ہے. اور یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کو یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جن کو یقین ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب قائم کرے گا. کیونکہ جب دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام، یعنی ہمارے جو تمام اعضاء ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی ہمیں کانشیس کر دیتے ہیں. اور ہمارے کانشیس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں تاکہ اس کی سزا سے ہم بچ سکیں. تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ نمازوں پر دعام کرتے ہیں. حفاظت کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ نمازوں پر دعام، یعنی روزانہ ہر وقت پوری زندگی بھر اس پر پابندی، کبھی اس کو نہ چھوڑنا. اور دوسرا اس کا حفاظت کا معنی ہے کہ اس کے تمام ارکان اور حدود اور جو اس کے آداب اور شرائط ہیں اس کو مکمل کر کے نماز ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اب دیکھیں کچھ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ اتفاق کی بات، ابھی دو تین دن پہلے ہی کہیں ہمارا جانے کا اتفاق ہوا، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. تو الحمدللہ یہاں تو بہت سہولت ہے کہ ہر جگہ جہاں کہیں چاہو نماز پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو ایک ینگ سی بچی تھی، 12-13 سال کی لڑکی ہوگی، تو پہلے تو اس کو دیکھ کر خوشی کہ ماشاءاللہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ایکچولی اس نے دوپٹہ جو باندھی تھی تو پیچھے سے پورے اس کے بال، یعنی سامنے سے بھی بال دکھ رہے تھے اور پیچھے سے بھی بال دکھ رہے تھے. تو اب دیکھیں کہ بچوں کو تھوڑی علم ہوتا ہے، تو ان کے والدہ کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو جب آپ سکھائیں کسی دین کا کوئی علم تو ان کو اس کو پراپر وے میں سکھائیں کہ نماز کی شرائط کیا ہے، کہ جب تک آپ کے تمام جو بال کور نہ ہوں آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو حدود اور شرائط کو بھی پورا کرنا نماز کی حفاظت میں آتا ہے، اور پھر اس پر دوام بھی نماز کی حفاظت میں آتا ہے. یعنی اس کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے رہنا، یہ نہ ہو کہ چھوڑ پکڑ والا معاملہ یا اس کو ڈیلے کر کے پڑھنے والا معاملہ. یعنی اس کو اول وقت پر پڑھا جائے اور اس کی تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، یہ حفاظت ہوتی ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 93، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانذر مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترى، اس سے جو باندھے، على الله، اللہ پر، كذبا جھوٹ، او قال، یا کہے، اوہی وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، ولم جبکہ نہیں، یوہا وحی کی گئی الیہ شیئن اس کی طرف کوئی چیز. ومن قال، اور جس نے کہا، سانزلو ابھی اتاروں گا میں، مثل ما انزل اللہ مثل اس کے جو اتارا اللہ نے، ولو اور کاش ترا کہ آپ دیکھیں، اذ ظالمون کہ جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکتو اور فرشتے باسطو پھیلاتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھ یہ کہتے ہوئے کہ اخرجو نکالو انفسکم اپنی جانیں، الیوم تجزون آج بدلہ دیے جاؤ گے تم عذاب الہون عذاب ذلت کا، بیما بوجہ اس کے کہ کنتم تھے تم، تقولون کہتے تھے، علی اللہ اللہ پر، غیر الحق نہ حق باتیں، وکنتم اور تھے تم، ان آیاتہ اس کی آیات سے، تستکبرون تکبر کرتے. روانی والا ترجمہ دیکھیے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے. اب دیکھیں کہ ایسے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اچھا رسول اکرم تو نعوذ باللہ اپنی مرضی سے جو چاہتے سنا دیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رسول اکرم پر نازل کیا گیا تھا اور لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا ایسی بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو آج تک کوئی اس قرآن کے چیلنج کو پورا نہ کر سکا، قرآن کی جیسی کوئی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکا، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی مثل تو کیا، اس کی مثال کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے یا مجرم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات یا حکم منسوب کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بری ہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کو سب سے بڑا ظلم اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بہتان پر مبنی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی مرضی چلانے کے لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کا نام دے کر منسوب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بات تو مانی نہیں جائے گی نا. اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہیں گے، دین کی بات کہہ کر کوئی بات کریں گے تو لوگ مان جائیں گے، تو لہٰذا وہ جھوٹ اللہ کی طرف گھڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی برائی ہے اصل میں. اور پھر دوسری بات، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور اس کی عظمت اور غلبے کے سامنے جسارت کا ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یعنی واجب ٹھہراتا ہے کہ لوگ پھر اس جھوٹے نبی کی پیروی کریں. تو وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہر شخص کے لیے اس میں وعید ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی، مختار سقفی اور بھی بہت سارے مدعیان نبوت والے جو کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دور میں ابھی جو ہمارا قریب کا وقت تھا اس میں احمد مرزا قادیانی، اس شخص نے بھی دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا اور کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو قادیانی لوگ ہیں ان کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے اور ان کا قرآن بھی الگ ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا اس نے کہ مجھ پر تو وحی آتی ہے، تو خود سے اس نے قرآن گھڑ لیا تھا، عجیب سا. تو وہ شخص بھی بہت بڑا جھوٹا ہے جو کہے کہ میں اسی کی مثال کے مانے یعنی قرآن کی مثال کی طرح اتار سکتا ہوں، نعوذ باللہ. اس سے بڑا ظالم اور بھلا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ جو کام سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی وجہ سے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے بھی بہت بڑی وعید ہے. نعوذ باللہ, جو شخص یہ کہتے کہ میں بھی قرآن نازل کر سکتا ہوں یا مجھ پر بھی وہی آتی ہے, ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کر رہا ہے اور اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے, تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اصل میں. تو جو شخص بھی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے یا قرآن جیسی کتاب وہ بھی بنا سکتا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے, ایک طرح سے شرک کروا رہا ہے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اس کی ذات, اس کی مثال کہیں ہو ہی نہیں سکتی, اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لیس کا مثلی شیء, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر سخت عذاب ہوگا. آج بھی جو لوگ قرآن کے مقابلے میں اپنے احکامات پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے, نعوذ باللہ, شریعت ہمارے حساب سے بدلنی چاہیے, آج کے دور کے لحاظ سے شریعت ہونا چاہیے, نعوذ باللہ, تو دراصل وہ بہت بڑی جسارت کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر وعید ہے اور عذاب کی ان کو وارننگ دی گئی ہے. تو یہ لوگوں کی جب بھی موت آئے گی یا آتی ہوگی یا آتی ہے, تو ایکچولی جب فرشتے ان سے کہتے کہ لاؤ نکالو اپنی جانوں کو, تو اس وقت کی جو ان کی موت کی سختیاں ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, وہ لوگ خود جانتے ہیں. تب ان کا احساس ہوتا ہوگا کہ اچھا ہم نے کتنی بڑی غلطی کی, لیکن ایسے وقت میں جاننا کیا فائدہ دے گا. تو آخرت میں تو ان کو عذاب ہوگا ہی ہوگا, لیکن موت کے وقت, یعنی اس دنیا میں بھی ان کو حالت نظم میں ان کو عذاب دیا جائے گا. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, اگر آپ دیکھیں جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی سختیوں میں, یعنی جب یہ ظالم موت کی شدت, اس کی ہول اور اس کے کرب میں مبتلا ہوں, تو آپ ایک نہایت ہولناک حالت اور معاملہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, جب نظر کی حالت میں فرشتے ان ظالموں کو ماریں گے اور عذاب کے ساتھ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے, ان کی روحوں کو قبض کرتے اور حرکت دیتے وقت, جبکہ روحیں جسموں سے نکلنے سے انکار کریں گی, کہیں گے کہ نکالو تم اپنی جانیں, آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا, یعنی ایسا سخت عذاب جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. کیونکہ انہوں نے دنیا میں کیا کام کیے تھے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا تھا, یا نعوذ باللہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جیسی کتاب ہم بھی بنا سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی بجائے ہمارے احکام مانو. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, حق کو ٹھکراتے تھے, تکبر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے, تو لہٰذا اسی طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اور دراصل یہ والی آیت اس بات کی دلیل ہے عالم برزخ پر, یعنی جو عذاب ہوگا عالم برزخ میں, کیونکہ اس خطاب اور عذاب کا رخ ان کی طرف عین نزہ کے وقت اور موت سے تھوڑا سا پہلے اور پھر موت کے بعد ہے. اور یہ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ روح جسم رکھتی ہے, جو داخل ہوتی ہے اور خارج ہوتی ہے, جس کو مخاطب کیا جاتا ہے وہ جسم کے ساتھ مل کر رہتی ہے اور اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ ان کا برزخی حال ہے, کیونکہ جو منکرین حدیث ہے وہ عالم برزخ کا بھی انکار کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا, یعنی قیامت کے دن جب انسان وہاں جائے گا آخرت میں, حشر کے میدان میں, نہ گھر والے ہوں گے. اگر ہم قیامت کے پہلے کا بھی منظر دیکھ لیں کہ عالم برزخ, جب انسان قبر میں جاتا ہے تو آپ دیکھیں نہ وہاں گھر والے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار, نہ کوئی دوست احباب, انسان اکیلے تنہا ہی جاتا ہے وہاں پر, نہ مال نہ اولاد, نہ کوئی دوست احباب. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایسی حالت میں اٹھائے گا, ان کے جسموں پر کوئی لباس نہیں ہوگا, اور لوگ اتنے حواس باختہ ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف نظر ڈالنے کی بھی ہمت نہ ہوگی. انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ مجھے اکیلے ہی جانا ہے, اپنا حساب کتاب دینے کے لیے, اپنی قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے, تو تب وہ کیا کرے گا. لہذا اس کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرے, جھکا دے. تو سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, اس پر افترا باندھے. تو یہاں پر دراصل یہ قرآن ایک بشر پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, انسان ہیں, کوئی فرشتہ نہیں تھے. دوسری بات کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے, اس پر بھی چار دلائل پیش کیے گئے. ایک یہ کہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے, یعنی اس میں صحیح عقیدہ ہے, اخلاق فاضلہ ہے, پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے, تعلیم ہے, اس میں انسانیت کی فلاح اور بہبود کے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو پہلے کی کتابوں کی تعلیمات تھیں۔ کوئی نئی بات نہیں پیش کرتی ہے کتاب، بلکہ انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلی کتابوں میں پیش کی گئی تھیں۔ تیسرا یہ کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خوف غفلت سے جگانا ہے، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر مکہ سے کریں اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں وہاں سے کریں۔ چوتھی بات جو بطور نتیجے کے بیان کی گئی ہے کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہشات نفس سے غلام نہ ہوں، بلکہ اللہ اور آخرت کی باسپور سے ڈرنے والے لوگ ہوں، اور اس کی واضح علامت کے طور پر نماز کی باقاعدگی سے حفاظت بتائی گئی ہے کہ جو باقاعدگی سے محافظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اکرم پر نازل کی گئی، اور ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمہ قذاب سے پھر بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور خالد بن ولید نے اس میں مسلمہ قذاب کو ڈیفیٹ کیا تھا، لیکن بہت سارے مسلمان بھی مارے گئے تھے جو غفلت کی بنا پر مسلمہ قذاب پر ایمان لے آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے پھر تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ایمان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہم ان کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس نے رسول اکرم کے علاوہ کسی اور کو نبی جانا ان کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے قادیانی لوگ ہیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس نے دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، اور مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے سب لوگوں کے لیے جو بھی قادیانی دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب نان مسلم ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ رسول اکرم کے علاوہ کسی اور کو نبی مانیں وہ نان مسلم ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہم پچھلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دی تھی، خبر دی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور 30 سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ ولو نشاء لقلنا مثل هذا، حالانکہ جب قرآن نے ان کو ایسی ایک ہی صورت بنا لانے کا چیلنج کیا تو وہ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود اس کی مثال لانے پر قادر نہ ہو سکے۔ تو ایسے تمام لوگ ظالم ہیں، بلکہ ظالم سے بھی بڑھ کر ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو ان پر ان کے لیے بہت دردناک سزا ہے، اور ان کی بے بسی کا حال وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی جو بے بسی ہوگی، جو اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کی پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ، وترکتم، اور چھوڑ آئے تم، ما خولناکم، جو کچھ دیا تھا ہم نے تمہیں، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرا، اور نہیں دیکھتے ہم، معاکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین، تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں زعم تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہم، بے شک وہ، فیکم، تمہارے معاملات میں شرکاؤ، شریک ہیں۔ لقد تقطع، تحقیق ٹوٹ گیا، بینکم، تمہارے درمیان جو بھی تعلق تھا، وضل، اور گم ہو گئے، انکم، تم سے، ما کنتم، تھے تم، تزعمون، جن کو گمان کرتے، نہیں تمہارے تمام وہ جھوٹے سہارے چھوٹ گئے جن کے بارے میں تم زوم میں مبتلا تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آج دنیا میں انسان جتنے دعوے کرتا ہے کہ اچھا یہ فلاں میرے ساتھی ہیں، فلاں میرے دوست ہیں، فلاں میرے احباب ہیں، یہ سب چھوٹ جائیں گے قیامت کے دن، سب کو اکیلے آنا پڑے گا، تنہا آنا ہوگا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ساتھ دے دیں جھوٹ پر، لیکن قیامت کے دن سزا بھگتنے کے لیے اکیلے تیار ہونا ہوگا، اور کسی کی کچھ وہاں چل نہیں سکے گی۔ لوگ کتنا بھی کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، فلاں نے مجھے بہکایا تھا، فلاں نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا، تو کیا ہم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بہت محتاط رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہیاں اور مزید بڑھ گئی ہیں، فائدے تو ہیں اس کے لیکن گمراہیاں بھی بڑھ گئی ہیں کہ آج کل ہر کوئی مفتی اور شیخ اور عالم بنا ہوا ہے، اتنے لوگ ہیں یوٹیوب پر، اور کچھ لوگ اس میں سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، کچھ لوگ اس میں بہکانے والے ہیں۔ تب یہ فرق کرنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون بہکانے والا ہے اور کون صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کر سکتے، ورنہ معاملہ وہی ہو جائیں گے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو کل قیامت کے دن کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا کہ جن کے کہنے پر ہم دنیا میں چل رہے تھے۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر کسی کو فالو کرنا ہے کہ کون صحیح رہنما ہے، کون غلط ہے۔ اور اب دیکھیں، صحیح عالم کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں نہیں کرتا کہ فلاں کو مت فالو کرو، فلاں کو مت سنو، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، نہیں۔ تو آپ کو بہت محتاط ہو کر لیکچر سننے چاہیے۔ جو واٹس ایپ پر آپ کو کوئی کلپ بھیج دے، جو ویڈیو بھیج دے، ہر چیز کو سن لینا، ہر چیز کو لائک کر دینا، ہر چیز کو فالو کرنا، ایسے ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ایکچولی یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دراصل دنیا میں جس زوم میں مبتلا تھا کہ اس کے دوست احباب، اس کے رشتے دار اس کے کام آئیں گے، لیکن ہم میں سے ہر انسان کو فرادہ یعنی اکیلے اکیلے تنہا ہی آگے بڑھنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، سارے رشتے کٹ جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان اس بات کو جان لے تو بہت سارے برے کام کرنے سے وہ بچ جائے۔ جیسے کہ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی برا کام کر لے اور اس کو پولیس پکڑ لے جائے، تو اب بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کی ضمانت کے لیے، اس کے رشتے دار، اس کے گھر والے پیسہ بھر کر کیسے بھی کر کے اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ اصول کار فرما نہیں ہوں گے۔ وہاں پر تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے سفارش بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا، تمام رشتے کٹ جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی بے بسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں، انسان اکیلے ہی دنیا میں آیا اور انسان کو اکیلے ہی دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے جو دنیا میں جن کو ہم حاجت روا سمجھتے تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، ولی تھے، ہمارے پیر و مرشد تھے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آتا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے ہمیں آخرت کے عذاب سے۔ یعنی اس وقت یعنی جو دنیا میں دوست بنے ہوئے تھے، کوئی کسی کو آخرت کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ تو جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی، اس پیشی کے وقت نہ اس کا مال و دولت اس کے کام آئے گا، نہ رشتے دار، نہ جن لوگوں نے ان سے وعدے کیے تھے۔ سستی نجات کا جو عقیدہ ہے آج کل دنیا میں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج کہتے ہیں کہ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ خرید لو، وہ خرید لو، آخرت میں تمہیں نجات مل جائے گی، فلاں وظیفہ پڑھ لو، ایسا کر لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو موت کے وقت بعد انسان ویسے ہی قبر میں تنہا جاتا ہے جیسے کہ تنہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پھر موت کے ساتھ ہی سب رشتے کٹ جاتے ہیں اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال کے ہی مطابق اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں ظالم بنے ہوئے تھے اور جو ان کے ظلم کا ساتھ دے رہے تھے، تو یہ سب رشتے کٹ جائیں گے، اور پھر آخرت میں ان کو یاد آئے گا کہ کیسے انہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے تعلقات کس نوعیت کے تھے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر آپ بتائیں، جب معلوم ہے کہ سب تعلقات اس دن قطع ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ کیسا خطرناک وقت ہوگا، آپ سوچیے کیسا ماحول ہوگا، وہ کیا چیز کام آئے گی۔ اچھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ سفارش کر دیں گے ہماری، کہ کہتے ہیں کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس دن تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی اللہ کے اذن سے اجازت ملے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو کوئی یعنی ایون رسول اکرم بھی سفارش خود سے نہیں کر سکیں گے کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا تب کریں گے سفارش۔ تو کتنا جھوٹے آج ہم کو سہارے دے دیے گئے نا آج دنیا میں لوگوں نے، کہ اچھا تم فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہ تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ کیا آ سکتا ہے کوئی مدد کو؟ تو قیامت کے دن یہ سب دعوے دار گم ہو جائیں گے، جو دنیا میں بڑے وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے، ہم تمہارے سفارشی بن جائیں گے، فلاں مرید، فلاں مرشد تم کو بچا لیں گے، فلاں اولیاء اللہ، فلاں بزرگ تم کو بچا لیں گے، کوئی نہیں، سارے سہارے گم ہو جائیں گے۔ شیطان نے جن کو مزین کر کر کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا، یہ تمہارے دلوں میں انہیں خوبصورت بنایا تھا اور تمہاری زبانوں پر ان کا ذکر رہتا تھا، اب تم دیکھ لو کہ کیا وہ تمہارے کام آئے نہیں۔ تو تم خسارے ہی میں رہے دونوں جگہ. تو کون سا سہارا تھامنا چاہیے آپ بتائیے, سب سے مضبوط سہارا کون سا سہارا ہے؟ ھذا حبل اللہ المتین, جی اللہ کی رسی سب سے مضبوط سہارا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی سے تھام لو, تو اللہ کی رسی قرآن ہے, اس کو تھامنا چاہیے, یہ سب سے بڑا سہارا ہے. قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے گا الحمدللہ, ہمارے حق میں دلائل بھی دے گا, یعنی کیونکہ یہ ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے, تو یہی گواہی دے گا. دراصل قرآن ہی ہمارے حق میں, یہی ہم کو بادلوں کا سایہ کرے گا قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو غمامتین کی صورت میں آئیں گے, بادلوں کی صورت میں ہمیں سایہ کیے ہوئے. پھر یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا, ہم سے جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, یہ مجھے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ, تو مضبوط سہارا تھامیے, جھوٹ موٹ کے سہارے مت تھامیے, قرآن کو ہمیں تھامنا ہے. اور جیسے رسول اکرم نے اس کو ہمیں سمجھایا ہے یا رسول اکرم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی ہے, اس کے مطابق اس کو سمجھنا ہے ہمیں قرآن کو. تو قرآن ہی سب سے بڑا ہمارا سہارا ہے. ھذا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, اسے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہمیں دنیا میں بھی ساتھ دے گا قرآن, آخرت میں بھی ہمارا سفارشی بنے گا الحمدللہ. تو بہرحال قیامت کے دن کوئی سہارا نہیں ہوگا, انسان کو تنہا اکیلے جانا ہوگا, اور سب سے بڑا سہارا اللہ کی اس کتاب کا سہارا ہوگا بس. جس نے اس کتاب کے مطابق زندگی گزاری تھی اس کے وہی اعمال اس کے ساتھی بنیں گے اور اس کو عذاب سے نجات دیں گے. تو پچھلی یعنی 91 آیت سے لے کر 94 تک جو قرآن کے یعنی کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے اور کیسے ان آیت کے مطابق عمل کریں گے, تو پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کے بارے میں تذکر کیجئے, یعنی مذاکرہ کیجئے لوگوں کے سامنے, اور سمجھائیے پوری دنیا کو لوگوں کو کہ یہ قرآن کتنا فائدہ دیتا ہے. کیونکہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدی, تو یہ مبارک کتاب ہے, لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں تذکرہ ضرور کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں, اس کتاب کے مطابق زندگی کون گزارتے ہیں, اس کی برکت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں, جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریے, اور اس کی حفاظت میں یہ آتا ہے کہ اس کو اول وقت پر پڑھا جائے, اور اس کے تمام جو ارکان ہیں, اس کی جو شروط ہیں, جو اس کے آداب ہیں, اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے جیسے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. تیسری بات, کوئی ایسا ہمارا وقت ہو محاسبے کا, یعنی ایسی محفلوں میں ہم بیٹھیں یا تنہائی میں ہم بیٹھیں جہاں ہم محاسبہ کر سکیں اپنا کہ کیا ہم نے اچھائیاں کی ہیں اور کیا ہم نے برائیاں کی ہیں, یا ہمارے اندر کیا اچھائیاں ہیں یا ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں. ہمیں اپنی کن اچھائیوں کو آگے بڑھانا چاہیے, ہمیں اپنی کن برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. کیونکہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا ہی جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تنہا پیدا کیا تھا. اور کیا کچھ ہم اپنی چھوڑ آئیں پیٹ کے پیچھے, تو یہ محاسبہ کرنے سے ہی پھر ہم اپنے اچھے اعمال چھوڑ کر جا سکتے ہیں دنیا میں. جب ہم روزانہ محاسبہ کریں گے اپنا, اپنی برائیوں کا خود احساس کریں گے, تو تبھی ہم اپنی ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں گے. تو یہ قابل عمل باتیں تھیں اور قابل توجہ باتیں جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی, وما قدر اللہ حق قدری. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنیں, کوئی حکم سنیں, فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم واپس پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی, یہ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے اصل میں. دوسری بات, اس کتاب کا حق ہم پر یہ ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک, کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں, اس میں تدبر کریں, اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں جو واضح ہے اس میں, یہاں تک کہ ہم اس کی برکتوں اور اس کی خیر تک پہنچ جائیں. اور تیسری بات, دنیا میں کتنے بھی ہمارے دوست اور احباب ہوں, کتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہوں, لیکن موت کے وقت ہم اکیلے ہی جاتے ہیں دنیا سے, کوئی ہمارے ساتھ نہیں آتا. آج تک کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ اچھا نہیں یہ میرے بہت پیارے ہیں ان کے ساتھ تم مجھے بھی دفن کر دو, ایسا ہوا کبھی بھلا بتائیے؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. تو دنیا میں کتنے بھی دوست احباب ہوں, کتنے بھی رشتہ دار ہوں, کتنے بھی چاہنے والے ہوں, والدین ہی کیوں نہ ہوں یا اولاد ہی کیوں نہ ہوں, کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا, تنہائی ہمیں جانا ہے. لہٰذا اس بات کا ہم احساس کریں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جب ہم تنہا دنیا سے جائیں تو ہمارے وہ اعمال ہی ہمیں فائدہ دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.